بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن زكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء إمام بخاري رحمة الله عليه بيان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد اسحاق بن منصور نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد عفان نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات حمام نے بیان کی، حمام کہتے ہیں ہمارے استاد محمد بن جحادہ نے ہمیں یہ بیان کیا، اور محمد بن جحادہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ابو حصین نے بیان کی، کہ زکوان نے یہ بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہنے لگا: دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مجھے ایسے عمل کے متعلق بتلائیے جو جہاد کے برابر ہو. قال: لا اجد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد کے برابر میں کوئی عمل نہیں پاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے فرمایا: هل تستطيع، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو؟ اذا خرج المجاہد، جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے، ان تدخل، کہ تم داخل ہو جاؤ مسجدک، اپنی مسجد میں، ولا تفطر، اور پھر اللہ کی عبادت شروع کر دو، کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہ کرو. وتصوم ولا تفطر، اور تم کیا اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم روزے رکھنے شروع کر دو اور کبھی بھی افطار ہی نہ کرو. قال: ومن يستطيع ذلك، تو اس شخص نے کہا: اے اللہ کے پیغمبر، اس بات کی کون طاقت رکھتا ہے کہ پوری زندگی وہ مسجد میں عبادت کرتا رہے اور پوری زندگی ہی روزے رکھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ان فرس المجاہد لیستن فی طولہ فیکتب له حسنات. مجاہد کا گھوڑا رسی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، گھر میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت صادقہ، سچی نیت جہاد کی وجہ سے رسی میں بندھے ہوئے گھوڑے کی بھی اسے نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں، اسے اس کا بھی اجر و ثواب نصیب کیا جاتا ہے. یہ مبارک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایک عظیم خبر دے رہے ہیں. ایک صحابی نے اس عظیم خبر کے بارے میں پوچھنا چاہا اور سوال یہ کیا: اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ بتائیے، جہاد جیسا کوئی عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد جیسا کوئی عمل نہیں. پھر آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا، کہا: اس لیے جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں، تم یہ بتاؤ، اگر ایک مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور عبادت شروع کر دو،
اور کبھی بھی عبادت نہ چھوڑو اور روزے رکھنا شروع کر دو اور کبھی بھی تم افطار نہ کرو. کیا تم کر سکتے ہو؟ کہا فَمَن يَسْتَطِعُ ذَلِكَ. اللہ کے پیارے پیغمبر پوری زندگی کا روزہ اور ساری زندگی مسجد میں داخل ہو کے اللہ کی عبادت کرنا یہ کون ایسی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا اگر تم اس طرح کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر میرے پاس بھی جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. اس قدر یہ عظیم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. اس مبارک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو جہاد کے متعلق اختصار کے ساتھ ہم اس حدیث میں بیان کر چکے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز پڑھنا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور تیسرا الجہاد فی سبیل اللہ. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اختصار کے ساتھ ہم نے وقت پہ نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے متعلق کچھ باتیں سن چکے ہیں. آج ہم کچھ تفصیلات اس کی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جہاد کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. جہاد یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آج مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی لفظ کو کافر بھی استعمال کرنے لگ گئے. کافروں نے اسی لفظ کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جبکہ مسلمان اس کو یہ اسلام کی کوہان کہتے ہیں. تیسرا گروہ وہ نکلا جس نے نہ تو کافروں کی بات کی اور نہ ہی مسلمانوں کی تعریف انہیں پسند آئی. انہوں نے ہر شرارت کو جو وہ خود کرتے ہیں، ہر وہ ظلم و ستم جو وہ خود دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں اس کو جہاد کا نام دے دیا. اس مبارک لفظ کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں سے اس کی عظمت نکالنے کے لیے ظالم، قتل و غارت کرنے والے ان لوگوں نے بھی اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. لفظ جہاد جہد یجہد جہدن سے ہے اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، اس کا مطلب ہے امتحان لینا، اس کا مطلب ہے نکالنا. کوشش کس بات کی؟ اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش. نکالنا کس چیز کو ہے؟ اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنا اور اللہ کی محبت کو بسانا. امتحان لینا کس کا ہے؟ اپنے نفس کا بھی امتحان ہے، اپنے ایمان اور طاقت کا بھی امتحان ہے کہ یہ ایمان اس بات پہ تیار ہوتا ہے کہ نہیں. یہ انسان اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے مال، اپنے جسم، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. علماء امت نے اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے بذل الجہد من المسلمین فی قتال الکفرہ والبغات والمرتدین ونحوہم. کافر، باغی اور مرتد لوگوں سے قتال میں مسلمانوں کا اپنی کوشش صرف کرنا. مسلمان جب کوشش کرتا ہے کافروں کے خلاف، باغیوں کے خلاف اور دین سے پھر جانے والے مرتد جن کو کہا جاتا ہے ان کے خلاف، تو ہر اس کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے. عام طور پہ جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید تلوار اٹھاؤ، اسلحہ اٹھاؤ اور بس مار دو. جہاد کا مفہوم وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک علماء نے سمجھا ہے. من مانی اور اپنا ہی کشید کیا گیا مفہوم کنسیڈر نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کے علماء نے اس کو کیا سمجھا، بشمول صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین، انہوں نے جہاد کا معنی کیا سمجھا؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہر وہ کوشش، خواہ جسمانی ہو، خواہ فکری ہو، خواہ مالی ہو، خواہ صلاحیت ہو، جس کو کافروں، باغیوں اور مرتد لوگوں کے خلاف استعمال کیا جائے اور مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، تو تو اس کو جہاد کہا جائے گا. بعض علماء نے جیسا کہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ ہیں وہ تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں الجہاد والمجاہد استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دشمن جو کافر ہے اس کے خلاف استعمال کرنا دفاعی انداز میں بھی، اور جب اس کی شرارت سے امن نہ ہو تو اس کی شرارت کو روکنے سے. جہاد کی بنیادی تعریف کے بعد اس جہاد کی جو حدیث کے اندر اقسام بیان ہوئی ہیں سنن النسائی میں، سنن ابی داود میں، اور مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغزو غزوان، غزوے دو طرح کے ہیں، فاما من ابتغى وجه الله، ایک وہ غزوہ ہے جس میں انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، واطاع وعصى الامام، فاما من ابتغى وجه الله، ایک وہ غزوہ ہے جس میں شریک ہونے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے، واطاع الامام، اور اپنے حاکم وقت کی اطاعت کرتا ہے، امام کی اطاعت کرتا ہے، وانفق الکریم، اور اس اطاعت کے ساتھ ساتھ عمدہ مال بھی خرچ کرتا ہے، ویاسر الشریک، اور اپنے شریک کار سے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، واجتنب الفساد، اور فساد سے بچتا ہے. پانچ چیزوں کو بیان کیا ہے. جہاد کرنے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس میدان میں جب اترتا ہے تو پھر امیر کی اطاعت کرتا ہے، امیر کی اطاعت کرنے کے ساتھ عمدہ مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، عمدہ مال پیش کرنے کے ساتھ اپنا جو شریک ہے جس کے ساتھ مل کے وہ کاروبار کرتا ہے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور پانچواں فساد نہیں کرتا. پانچ چیزیں جس کے اندر ہوں گی. ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان نومہ ونبہہ اجرا، اس کے 24 گھنٹے ہی اجر لکھا جائے گا، خواہ یہ سویا ہوا ہے یا بیدار ہے. اسے سب سے پہلے اللہ کی رضا اپنا ہدف بنانا ہوگا. فسادی نہ بنے، جہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے وہاں وہ پاکیزہ اور عمدہ مال بھی خرچ کرے، پھر لوگوں کے حقوق نہ سلب کرے، گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے. یہ صلاحیت جس کے اندر آئے گی یہ وہ جہاد ہے جو اسلام نے جہاد کہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص کی اللہ کی رضا یہ مقصود ہی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بیان کیا. وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، دوسرا جہاد یہ ہے کہ ایک بندہ لڑائی کرتا ہے شہرت کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. وَعَصَى الْإِمَامَ، بات بھی نہیں مانتا امیر کی. وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ، یہ میدان جہاد سے واپس آئے گا اس کو برابر برابر بھی نہیں ملے گا چے جائے کہ کچھ اجر لے کے آئے. تو جہاد کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں. سب سے پہلے اہداف کا تعین ہو، ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہو. ہدف کیا ہے؟ میرے اس عمل سے فساد نہ بپا ہو. ہدف کیا ہے؟ کہ میں اپنی جان اور مال جو میرے رب نے مجھے دی ہے میں اپنے رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. ہدف کیا ہے؟ کافروں کو بھی مسلمان بنانا ہے، چے جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے، چے جائے کہ اپنے گھر والوں سے زیادتی کرے. جب اس طرح کی پاکیزہ سوچ ہوگی اس کو کہیں گے یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد. لیکن جو شخص اپنی شہرت کے لیے، اپنی طاقت کے ترانے الاپنے کے لیے، اور بات بھی امیر کی نہ مانے، اس شہرت کی حرص اس کے اندر ایسی ہے کہ اس شہرت کو دیکھتے ہوئے وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ میں جہاد کر رہا ہوں کہ فساد کر رہا ہوں. فساد کب ہوگا؟ اپنی منمانی، کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، کسی کو بڑا نہیں مانتا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر اہداف کا بھی تعین کروایا، اور ایک ایسا خوبصورت راستہ دیا کہ جس کو ہر دانشمند عقل مند پسند بھی کرے گا کہ بھی اللہ کی رضا
یہ مقصد ہے. دین کی سربلندی یہ مقصد ہے. فساد سے بچنا اور بچانا یہ مقصد ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو بلکہ انہیں فیسلیٹیٹ کرے. اس سے بڑھ کے فیسلیٹیٹ کرنا کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان تو جہاد کے میدان میں اترتا ہے تو کافروں کو بھی ظلم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے تو حکم دیا نا, عورتوں کو نہ قتل کرنا, بچوں کو نہ قتل کرنا, بوڑھوں کی جان نہ لینا, اور جو ہتھیار رکھ دے سلنڈر کر جائے اس کو بھی مت کچھ کہیے. مان گیا وہ, تسلیم کر گیا. اس قدر خوبصورت رویے کو جب ہم بگاڑتے ہیں تو پھر پوری امت اس بگاڑ کا شکار آج ہو رہی ہے. لوگوں نے لفظ جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا, حالانکہ یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, اس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ جس لفظ کو, جس عمل کو اسلام نے پسند کیا اور جس عمل کو اسلام کی کوہان کہا گیا وہ بری چیز ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. برے وہ رویے ہیں جو بعض مسلمانوں نے اس لفظ کو استعمال کر کے اس پہ یہ لفظ کا اطلاق کر دیا اور کہا کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آج سے چند ماہ اور چند سال پہلے ترکیہ میں جب ایک شخص نے امبیسیڈر کو قتل کیا اور ساتھ اس نے کیا کہا, وہی لفظ استعمال کیے جو سچے مجاہدوں کو استعمال کرنے چاہیے. اور وہ لفظ کیا تھے کہ ہم نے اس بات پہ عہد کیا کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے. اور قتل کس کو کیا؟ امبیسیڈر کو, جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے, جس کے ساتھ یہ ضابطہ طے ہو چکا ہے. کوئی بھی کافر مسلمانوں کی حکومت کے نظام کو مانتا ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے, ذمی بن جاتا ہے, اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قتل معاہدا, جو معاہدہ کرنے کے بعد کسی کو قتل کرتا ہے لم یرح رائحة الجنة, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب وہ قتل کرنے کے بعد کہہ رہا ہے علل جہاد ما بقینا ابدا, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. یہی تو ایک مسلمانوں کے پاس ایک نظام ہے کہ وہ عدل کو نہیں چھوڑتے خواہ اس کے سامنے دشمن ہو, وہ ظلم نہیں کرتے خواہ ان کے سامنے دشمن ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی من مانی کی کوششوں میں فرق بیان کر دیا. جہاد کا حکم کیا ہے؟ جہاد فرض کفایہ ہے جب مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان یہ کام کر رہے ہوں تو سقط الاسم عن الباقین, بقیہ لوگوں سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا. لیکن تین ایسی حالتیں ہیں کہ وہاں جہاد فرض عین ہوگا. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اس سے دور نہیں جائے گا, سب پہ لازم ہے کہ وہ جہاد کریں. جس طرح نماز فرض عین ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ نماز پڑھ لیں تو باقی نہ بھی پڑھیں تو کام چل جائے گا, گنہگار نہیں ہوں گے. نماز ایسے نہیں ہے. جہاد بنیادی طور پہ فرض کفایہ ہے, لیکن جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں جس کا تذکرہ میں ابھی کیے دیتا ہوں, وہ تین حالات ہیں, اس میں جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہو جائے گا. پہلا وہ موقع جس پہ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے, اذا استنفر امام المسلمین الناس وطلب منهم ذلك, جب حکمران وقت مسلمانوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ اسلام کی سربلندی کے لیے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ضرورت ہے, تو پھر اس طلب کو پورا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن تعلمون. انفروا خفافا وثقالا, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی نکلو, تمہارے پاس ساز و سامان ہے پھر بھی نکلو. کس لیے نکلو؟ جاہدوا باموالکم, مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو وانفسکم جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو, لیکن کس جگہ؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. یہ لفظ بڑا غور کرنے والا ہے, اللہ کی راہ میں, اپنی من مانی نہیں, اپنی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے نہیں, اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں. مقصد مومن کا یہ ہونا چاہیے اللہ کا دین بلند ہو, دین کی سربلندی, اعلاء کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ بلند ہو, تو وہاں تم مال سے بھی جان سے بھی جہاد کرو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کب بہتر ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے جہاد کرنا بہتر ہے. کب؟ جب حکم آ جائے. اور کب حکم آئے گا؟ اس کی پہلی شکل کیا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے اسلام کی سربلندی کی, تو وقت کا حکمران آواز دے کہ آ جاؤ مسلمانوں, اس وقت اسلام کو ضرورت ہے, تو اس کی اس آواز پہ سب کو لبیک کہنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 2782, الہجرۃ بعد الفتح لا ہجرۃ بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہ رہے, لیکن نیت کی جا سکتی ہے, جہاد کیا جا سکتا ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تمہیں نکلنے کے لیے آواز دی جائے تو تمہیں فوراً گھروں سے نکلنا ہوگا. اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1353. بخاری مسلم کی روایت نے یہ طے کر دیا کہ پہلا وہ موقع ہے جہاں سب کو نکلنا ہوگا, جب اسلام کی ضرورت ہے, جب اللہ کے دین کی سربلندی کی ضرورت ہے, اور حاکم وقت نے, حکمران نے, حکمران بالا نے آواز دی ہے کہ آ جاؤ, کیونکہ یہ ایک اجتماعی کام ہے, تو اس کو اجتماعی طریقے سے کیا جائے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والے ہیں, جب حکمران یہ کہے گا کہ آئیے ہم جہاد کریں, جس کا تذکرہ حدیث نے بیان کر دیا, اگر دو چار لوگ اٹھ کے کہیں کہ آؤ جی یہ کام کریں, تو پھر کیسا ہوگا؟ اگر اسلامی حکومت موجود ہے, پھر دو چار کیا, دو چار ہزار بھی ایسا کریں گے, ان کا عمل یہ درست نہیں ہوگا. یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور الگ سے افتراء کی کیفیت بنانا, اس کا کیا معنی ہے؟ جب اسلامی حکومت خود اس کا انتظام کرتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, خود اس پہ خرچ کرتی ہے, پلاننگ کرتی ہے, اور دانش یہ کہتی ہے کہ جس انداز سے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کے طاقت اور قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, دو سے چار لوگ, دو سے چار ہزار لوگ تو وہ طاقت نہیں استعمال کر سکے. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب تک نظام نہ ہو, اسلامی حکومت اس طرح نہ کرے, الگ سے اس طرح کی کاوشوں کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے, وگرنہ اس میں معاشرے کے اندر بھی بہت ساری پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کہ ایک ہی معاشرہ جس میں فکر دو چار ہو جائیں, اس معاشرے میں فکری خلفشار آ جاتا ہے. لیکن اس کا قطن یہ معنی نہیں ہے کہ حکومت وقت اگر اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے تو کوئی توجہ بھی نہیں دلا سکتا. توجہ دلانا, اس کی ضرورت کو محسوس کروانا, یہ علماء کی ذمہ داری ہے, یہ ان دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پہ توجہ دلائیں کہ اس وقت اس چیز کا حل یہ ہے, اس وقت ان فسادات کا حل یہ ہے, اور مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے. اور یہی اہل حل و عقد کیا کرتے ہیں, جن کو دانش ملی ہے, جن کو بصیرت اللہ نے عطا کی ہے, جن کو گہرا علم دیا ہے, کہ وہاں تک آواز پہنچاتے ہیں تاکہ صحیح فیصلے تک انسان پہنچ سکے. دوسرا وہ موقع جس میں قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہر ایک پہ جہاد جو ہے وہ واجب ہو جائے گا, جب دشمنان اسلام مسلمانوں کی سرحدوں پہ چر دوڑیں, تو پھر مسلمان کو ڈیفینسو بھی اور اوفینسو بھی دونوں طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا أن الله مع المتقين.
إيمان کا دعویٰ کرنے والوں، قاتل الذين يلونكم من الكفار، کافر جب چڑ دوڑیں ان سے قتال کرو، وہاں بزدلی نہ دکھاؤ. رولنگ کیا ہے؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو. فإذا لقيتم فاصبروا، اگر دشمن نہیں باز آتا تو پھر ڈٹ جاؤ، خود سے مت للکارو، تمنا نہ کرو کہ ہماری لڑائی ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر آپ کے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، پھر اس وقت نرمی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. وَلْيَجِدُوا، وہ دشمن آپ میں سے سختی ہی محسوس کرے. غِلْظَةً، وَعْلَمُوا، اور اس بات کا بھی یقین کر لو، دشمن کی طاقت تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے کہ بہت بڑی ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے ایمان کی آنکھ کو دیکھنا چاہیے کہ تمہارا رب بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وَعْلَمُوا، اور اس بات کو یقین کے درجے پر رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے اور وہ تم پہ حاوی ہو جائے، طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے، اس کی رحمت کبھی نہ بھولیے. اور یاد کیجئے کس طرح وہ رومن امپائر کو مسلمانوں نے، کتنے لوگ تھے، شکست کیسے دی، وہ 313 کیسے جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، وہ اس ایمان کی وجہ سے ہوئے، اس توکل کی وجہ سے ہوئے. ان کو یقین ہو گیا تھا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہوگی. تیسرا موقع جہاں تمام مسلمانوں پہ یہ حکم فرض ہو جاتا ہے، جب آمنے سامنے صفیں بن جائیں، ادھر کافر کھڑے ہیں ادھر مسلمان کھڑے ہیں، پھر اس وقت وہاں سے جو دوڑ کے جائے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. اسی بابت قرآن مجید نے بیان کیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں سے ملو اور اس حالت میں کہ آپس میں مٹ بھیڑ ہو جاؤ، صفے بنی ہیں اور کافر اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، فلا تولوہم الادبار، پھر تمہیں وہاں بزدلی نہیں دکھانی، قوت دکھانی ہے، میدان چھوڑ کے مت بھاگیے. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَا، جو وہاں سے دوڑتا ہے پشت دکھا کے بھاگ جاتا ہے، تو ایسا انسان فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کے دوڑے گا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاں اگر اس نیت سے پیچھے ہٹو، الا متحرف للقتال، آپ کوئی پینترا بدلنا چاہتے ہیں دشمن پہ ضرب کاری لگانے کے لیے، یا اس پہ ایسا کوئی رسپانس اس کو دینے کے لیے، او متحیزن الى فئہ، یا آپ دو چار لوگ ہیں تھوڑے ہیں اور اب باقیوں کو بھی ساتھ ملا کے دوبارہ ان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہ ایکسپشن کیس ہے. لیکن جو بزدلی دکھا کے میدان سے دوڑ جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ تین حالتیں تھیں جس میں جہاد تمام مسلمانوں پہ فرض عین ہو جاتا ہے، جو بھی پیچھے رہے گا وہ اس واجب کو، اس فرض کو چھوڑ دے گا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جہاد، جس کے تین مواقع آپ نے سمجھے ہیں کہ جہاد ان مواقع میں فرض عین ہوتا ہے، وہاں جہاد کی حکمتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد کیا کیوں جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک حدیث آپ نے اختصار سے سنی تھی کہ مقصد یہ ہے دین کی سربلندی، مقصد یہ ہے اعلاء کلمۃ اللہ، کہ اللہ کا نام بلند ہو، مقصد یہ ہے کہ ظلم و ستم زمین سے ختم ہو جائے۔ یعنی آج فینومنا یہ ہے کہ ظلم و ستم کو لوگ پسند کر لیتے ہیں، جو ظلم و ستم کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اس کو دہشت گردی کہہ دیتے ہیں۔ سیم وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، سیأتی علیکم سنوات خدعات، لوگوں قیامت کے نزدیک ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے۔ اللہ کے رسول، دھوکے والے سال، وہ کیسے؟ فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ لاکھوں لوگوں کے قاتل ہٹلر کو، اس کو کہتے ہیں کہ نوبل پرائز ملنا چاہیے، اور مسلمان جو ہے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے دفاع میں اگر میدان میں آئیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد۔ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جاتا ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَ الْأَمِينُ، خائن کو امانت دار کہیں گے اور امانت دار کو خائن کہنا شروع کر دیں گے۔ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رُوَيْبِضَةُ اس وقت بولے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رُوَيْبِضَةُ کیا چیز ہے؟ فرمایا الرجل التافه الذي يتكلم في امر العام، ایسا نیچ انسان جس کو خود دین کی سمجھ نہیں ہے، سطحی قسم کے انسان، وہ کہے گا آؤ میں آپ کو دین کی بات سمجھاتا ہوں۔ اس کو خود قرآن مجید کیا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، وہ چینلز پہ بیٹھ کے دنیا کو رہنمائی دے رہا ہوتا، اور رہنمائی کیا دے رہا ہوتا ہے؟ رہنمائی کے جملے سنیے، یہ جب تک دیندار باقی ہے نا اس وقت تک سکون نہیں معاشرے میں آئے گا، یہ رہنمائی دے رہا ہے۔ اس ظالم کو تو یہ پتا نہیں کہ بات کیا کرنی ہے، یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، اور اپنے الفاظ سے لوگوں کے اندر ظلم کی کاشت کرنے والا، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء، علم ان کی نسبت کدھر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان برا ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، دس ہو سکتے ہیں، یہ مبارک سلسلہ دین کا برا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری رہنمائی کیا ہو رہی ہے؟ کہ یہ جتنے لوگ اس وقت اس نام کو استعمال کرتے ہیں سب دہشت گرد ہیں، نہ ان کو دہشت گردی نظر آتی ہے کہ جو لوگ معصوم بچوں کو مارتے، عورتوں کو قتل کرتے، انسانوں کو ذبح کرتے ہیں، اور کس انداز سے کشمیر میں اور کس انداز میں فلسطین میں اور جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیستے ہیں، وہ کسی کو دہشت گردی نظر نہیں آتی۔ دہشت گرد ان کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے اس نظام کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی تو سب سے بڑی اس وقت مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، کسی شخص کو سمجھ نہیں، بلکہ سوالات آتے ہیں کہ اگر ہم جہاد کریں گے تو پھر امن کیسے رہے گا؟ امن ویسے رہے گا جیسے اللہ کے رسول نے پیدا کیا تھا۔ یہ جہاد کی عظمت تھی، 86 جنگیں لڑنے کے باوجود صرف 1060 لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی، 86 جنگیں، اور آج چھوٹی سی بات پہ جو ہے ہزاروں قتل کر دیے جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ماننا ہے، کس نے؟ الحق ما شہدت به الاعداء، حق وہ چیز ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا لیڈر یا کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی کہ جس نے اس طرح انسانیت کو قتل و غارت سے بچایا ہو اور اس کی حفاظت کی ہو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اس جہاد کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں، میں تھوڑی سی ان حکمتوں میں تفصیل میں جانا چاہوں گا۔ اعلاء کلمۃ اللہ، پہلا ہدف یہ ہوتا ہے، پہلی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں, اور یہ ہماری بات نہیں ہے, قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
وَقَاتِلُوهُمْ, کافروں سے لڑائی کرو, کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ, کوئی فتنہ اور شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, سارے کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. ساتھ کتنی خوبصورت بات کہی, فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر وہ اس چیز سے باز آ جائیں, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, تو پھر ظالموں پر ہی کوئی ہے عدوان, اور کسی پر تو کوئی زیادتی کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں. اگر کافر اس بات سے باز آ جائیں تو لڑائی کس بات کی, وہ مان لے مسلمانوں کو, کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ عز و جلال کا نظام یہاں آنا چاہیے. جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو درست کرنا ضروری ہے. سیم اسی طرح کہ جسم میں اگر کوئی انسان کے اعضاء میں سے کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے تو بسا اوقات کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے. وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دانش یہ کہتی ہے کہ زندگی کے بچانے کے لیے اگر ایک انگلی کاٹ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں, سب مانتے ہیں. تو اسلام بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے, معاشرے کے اندر کسی کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے, استحصال نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص آزادی سے زندہ رہنا چاہتا ہے, تم آزادی پسند کرتے ہو تو دوسرے مسلمان جو ہیں ان کا اور آپ کا خون برابر ہے, وہ بھی انسان ہے, ان کی بھی آزادی ضرورت ہے, وہ بھی چاہتی اللہ تعالیٰ کی عبادت آزادانہ کریں. پابندی کس بات کی؟ ڈاکٹر کی بات پہ یقین اور ڈاکٹروں کو پیدا کرنے والے کی بات پہ یقین نہیں ہوتا, یہ وہ مسئلہ ہے جس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال دوسری جگہ فرماتے ہیں,
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کلہو للہ, سارے کا سارا دین جو ہے وہ دنیا میں پھیلا نہ دیا جائے, جب تک وہ غالب نہ آ جائے. اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ عز و جلال اس بات کی خبر رکھتے ہیں, اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, اس کے مطابق جزا و سزا دے گا. تو پہلا ہدف یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہاں رک کے پھر سمجھیے, مسلمان بھی ہو جہاد کے میدان میں بھی اترے, اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں, مقصود ہے اپنی شخصیت کو بلند کرنا, مقصود ہے کوئی اور چیز مل جائے, تو یہ بھی فی سبیل اللہ جہاد نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 2810, صحیح مسلم 1904, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الرجل یقاتل للمغنم, ایک آدمی غنیمت کے لیے صرف لڑتا ہے کہ مجھے غنیمت مل جائے. ویسے تو جہاد میں اگر فتح ہو تو غنیمت ملتی ہے نا, لیکن اس کی پہلی جو ہدف کی لائن ہے وہ کیا ہے؟ مجھے غنیمت چاہیے. والرجل يقاتل للذكر ليذكر, والرجل يقاتل ليذكر, دوسرا آدمی صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے. ویسے تو فتح جب ہوگی شہرت ہوگی نا, لیکن وہ مقصود نہیں ہے, کہتا بس میرا تذکرہ آئے. کیا کمال کا انسان.
والرجل يقاتل ليرى مكانه,
صرف اس لیے تیسرا آدمی لڑتا ہے کہ اس کی منزلت اور مقام بلند ہو جائے, لوگ کہیں کیا بہادری ہے. فمن فی سبیل اللہ, تینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ, یہ تینوں ہی نہیں بلکہ جو اللہ کے نام اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے. یہ مسلمانوں کو بھی بات سمجھ نہیں ہوگی.
کہ جب تک ہدف سامنے نہیں ہے فتح نہیں ملے گی. یہ راز ہے. صحابہ کرام جب میدان میں نکلتے, اور حدیث آپ سن چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے آپ میں صحابی ہے, اس کے نام کی دہشت اتنی ہوگی شکست ہو جائے گی کافروں کو. تابی ہے, تبع تابی ہے, حدیث آپ نے سنی ہے. جب تک میرا ہدف درست نہیں ہوگا اس وقت تک فتح و کامرانی بھی میرا استقبال نہیں کرے گی. تو فتح و کامرانی اس دین میں اللہ نے رکھی ہے جس کی آبیاری صحابہ نے کی ہے, جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے, صرف غنیمت کے لیے, صرف شہرت کے لیے, صرف اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے جو میدان میں اترتا ہے اس کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کا تو ہدف ہی ٹھیک نہیں. ہدف یہ ہونا چاہیے میرے رب کا دین بلند ہو, اللہ کی رضا ملے, پھر کیا ہوگا, غنیمت بھی مل جائے گی, شہرت خود بخود ہو جائے گی. نقطہ نگاہ درست ہو جائے تو پھر اہداف کے پورے ہونے سے نتائج اور ثمرات بھی پورے پورے ملتے ہیں. دوسری حکمت, نصر المظلومین, مظلوم کی مدد کرنا. کافر ہو یا مشرک ہو, مجوسی ہو یا مسلمان ہو, ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے. کوئی شخص کسی کے ساتھ معمولی سی بھی زیادتی کرے کہتے ہیں انتقام لینا چاہیے. کبھی انسانی حقوق کے نام پہ آ جاتی ہیں لوگ, کبھی کچھ کہہ کے آ جاتے ہیں. تو جہاں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں, کیا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا ایک شرعی حق ہے, اور حدیث کہتی ہے اگر آپ مظلوم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ پوری قوم کو اندھا کر دیں گے. اندھا کرنے کا کیا مراد ہے؟ انہیں حق اور باطل میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آئے گا, اور پوری قوم اندھی ہو جاتی ہے کہ جب وہ یہ سمجھتی نہیں کہ مظلوم ہے کون. ایک کافر مر جائے تو پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں, ہزاروں مسلمان شہید ہو جائیں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کے سارے رویے جو ہیں بروئے کار لائے جائیں, وہاں کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے. وہاں انسانی حقوق کے کوئی لوگ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہی وہ ظلم ہے جو معاشرے کو سمجھانا چاہیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیوں نہیں تم لڑائی کرتے اللہ کی راہ میں؟ الفاظ پہ غور کیجئے, کیوں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, کتنے کمزور مرد, والنساء اور عورتیں, والولدان اور بچے, یقولون وہ یہ کہہ رہے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اخرجنا من هذه القرية, اللہ اس بستی سے ہمیں نکال. کس بستی سے؟ الظالم اہلہا, جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا, اللہ اپنے پاس سے ہمارا بھی کچھ سرپرست بنا, اللہ تو ہمیں اپنی سرپرستی عطا فرما. وجعل لنا من لدنک نصیرا, اللہ تو ہی ہمارا مددگار بنا. مرد ہوں یا عورتیں یا بچے, اگر کافروں کے ہوں تو وہ ظلم, اگر مسلمانوں کے ہوں جن کو پانی اور کھانا بھی نہ ملے تو وہ انسان نہیں ہے. ان مظلوموں کی مدد کرنا, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے نا, میرے بچے کو دو دن تک دودھ نہ ملے میں کیا کروں گا؟ سوچئے نا, میرے والد, میرے بھائی اور میرے تعلق والے جو رشتے دار ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے, میں کیا کروں گا؟ یہ ظلم ہے. اس ظلم سے بچانا, اور عزت سب سے مہنگی چیز ہے. اس لیے حدیث نے کہا من قتل دون عرضه فهو شهید, جو عزت بچاتا مار دیا جاتا ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. کس طرح عصمت دری مسلمان عورتوں کی ہوتی ہے؟ خاموشی کیوں ہے بھلا؟ اصل خاموشی کا جو اس وقت انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ختم ہو گیا. وگرنہ محمد بن قاسم وہاں سے چل کے کیسے آیا تھا یہاں؟ وگرنہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ مدینے سے یہودیوں کو کیوں نکالا گیا، وہ ریاست مدینہ سے یہودیوں کو کیوں نکالا گیا، جلا وطن کرنے کا سبب کیا تھا؟ صرف ایک عورت کے ساتھ یہ ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اس یہودی نے مسلمان عورت کی اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو گرا دے دی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، جب وہ اٹھی فبدأت سوءتها تو صرف اس کی چادر اٹھی جس غیرت سے مسلمان نے یہودی کو قتل کیا اور پھر یہودیوں نے حملہ کر کے مسلمان کو شہید کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان غیرت سے دور ہونے والوں کو آج میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک مدینے سے نکال نہیں دوں گا، اور نکال دیا۔ آج اس ریاست مدینہ کے خد و خال کو بھی ہمیں جاننا چاہیے جہاں غیرت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کو پاک صاف کیا، سب کو نکال دیا کہ یہ رہیں گے نہیں یہاں۔ ظلم بچانے کے لیے یہ دوسری حکمت ہے۔ آج دنیا میں نظر دوڑائیے کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے اور کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وہی اٹوٹ انگ جس کے نعرے ہم لگاتے تھے، آج کہاں ہے ہمارے ایمان، آج کہاں ہے، کیا کچھ نہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ کیا اس کے بارے میں ہمیں قیامت کو نہیں پوچھا جائے گا کہ جس کے پاس زبان کی طاقت ہے وہ صحیح بات پہنچائے، جس کا دل دھڑکتا ہے وہ اس کو برا سمجھے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت استعمال کرے۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور یہی جہاد کی دوسری حکمت ہے۔ تیسری حکمت، مقتولین کا بدلہ لینا۔ کافر کا کوئی مر جائے تو وہ تو بدلہ لے، مسلمان کا کوئی شہید ہو جائے تو اس کا بدلہ نہ لیا جائے، یہ نظام کون سا ہے؟ قرآن مجید کی بات سنیے،
کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اگر شہید ہو گئے ہیں تو تم پہ ان کا بدلہ لینا کتبہ فرض کیا گیا ہے، بدلہ لو ان سے۔ کیسے کافر کو جرت ہوئی کہ مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ یہی وجہ ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو کس بات پہ ہوئی تھی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجوایا گیا کہ وہ کفار قریش سے نیگوشیٹ کریں گے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہو، کیونکہ روک دیا گیا۔ وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو 1400 صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، بھلا کس بات پہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، تھا کہ نہیں تھا ایسا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جن کو اصحاب الشجرہ کہتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے مقتول کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی اللہ نے اسی دن ہی ان کو اپنی رضا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ ایک طرف قرآن کی بات کرنے والا یہ آیتیں پڑھے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں مقتولین کے بدلہ لینے کے لیے، دوسری طرف کہے کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ کیسی جنت ہے جو دہشت گردوں کو ملے گی؟ یہ سوچ غلط ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سیدنا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ 8 کو حارث بن عمیر ازدی کو بصرہ کا حاکم کی طرف بھیجا تھا، لیکن شرحبیل بن عمر غسانی جو قیصر کی طرف سے بلقا شام کا گورنر تھا شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک انسان کا بدلہ لینے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 کا لشکر دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا اس کی طبیعت اب درست ہونی چاہیے۔ یہ دین ہے، جس طرح کافر اپنی جان کو مہنگا سمجھتا ہے مسلمان کی جان اس سے بھی مہنگی ہے۔ مقتولین کا بدلہ لینا یہ ایک شرعی حق ہے، یہ دین کی ایک حکمت ہے، اس لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی معاہدہ توڑ دیتا ہے، کافر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے بھی ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
إنهم لا أيمان لهم
وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وعدے پکے کر کے اگر وہ توڑ دیں تو پھر کیا کرو فقاتلوا أئمة الكفر پھر کفر کے جو سرغنے ہیں ان سے لڑائی کرو إنهم لا إيمان لهم ان کی زبان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو آپ بھی توڑ کے پھینکو کہ ٹھیک ہے آجو دوسرے طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے جس کو جہاد کہتے ہیں ایک ہے کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو حل کرو کہ تم مسلمانوں کی عظمت کو مانو معاہدہ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدے کیے نہیں مانتے توڑتے ہیں معاہدے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اسی طرح جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا ان کو سبق سکھایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اس کو توڑ دیا بنو قینقا نے بنو نذیر نے اور دونوں ہی مدینے میں رہتے تھے اور مدینے کے ارد گرد رہتے تھے جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا تو اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول نے ان کو مدینے سے اس وقت بھی نکال باہر کیا تھا اور جنگ موتا جو ہوئی ہے اس وقت 200,000 کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ 30,000 فوج جب آئی ہے کیا مقابلہ ہے کس وجہ سے تھا معاہدہ توڑا تھا انہوں نے تو معاہدہ کو توڑتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمانوں کو اس کو سبق سکھانا پڑتا ہے پانچواں وہ طریقہ جس سے جہاد کی حکمت سمجھ آتی ہے اگر کوئی مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے کسی کافر نے تو قبضہ چھڑانا یہ ایک شرعی حق ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
قتال کرو ان سے وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی وہ تمہیں نظر آئیں پھر
وَأَخْرِجُوهُمْ
تم بھی ان کو نکالو وہاں سے کہاں سے من حیث اخرجوکم جن علاقوں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا یہ قرآن ہے یہ کسی کی بات نہیں ہے اور دوسری جگہ فرمایا
وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا
وَمَا لَكُمْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور ہماری اولادوں سے بھی الگ کر دیا گیا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہی وجہ ہے کہ آج تھوڑا سا تاریخ کی ورق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے یہ کشمیر کیا ہے یہ حیدرآباد یہ آسام یہ نیپال یہ برما یہ بہار یہ جوناگڑھ یہ بلغاریہ یہ قبرص یہ حبشہ اور اس طرح روسی ترکستان چینی ترکستان کاشغر یہ پیرس یہ فرانسیسی علاقہ یہ سب مسلمانوں کے پاس تھے یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی سے اور مسلمانوں کی قرآن و سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ساتویں وجہ ایک اور بھی بتاتا ہے کہیں کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور قبضہ چھڑانے کا بھی ایک حکمت ہے وہاں اسلام کی حفاظت اور کسی قسم کی زیادتی کو مستقل طریقے سے بند کرنے کے لیے بھی لڑائی کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
جو تم پہ زیادتی کرتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ان کی زیادتی کا بدلہ زیادتی میں دو کافر ہے اس کو کیسے جرت ہوگی کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے ساتھ ہی اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ
زیادتی کا بدلہ دینے کے لیے پھر بھی تم اللہ سے ڈر جاؤ. وَعْلَمُوا اور ڈریے گا نہیں, یقین کیجئے گا, اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اگر تم ڈر جاؤ کہ اگر ہم نے بدلہ لیا تو کوئی اور نہ نقصان ہو جائے, مدد اللہ متقین کی کرتے ہیں, تم متقین بن جاؤ گے, اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ایک اور بھی حکمت قرآن نے بیان کی ہے, جزیہ لینے کے لیے بھی انسان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے, کافر نہیں مانتا. اور اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے, جنگ سے پہلے ان کو دعوت دو, جب بھی غزوات ہوتے تو جا کے پہلے دعوت دی جاتی, بلکہ رات کو حملہ نہ کیا جاتا, صبح انتظار کرتے, اگر اذان ہوتی تو سمجھ آ جاتی کہ لوگ مسلمان ہیں, اذان نہ ہوتی تو پھر شب خون مارا جاتا. پہلے دعوت دو, اسلام کی عظمت بیان کرو, قبول کر لے لڑائی کی ضرورت, نہ مانے ان سے کہو کہ جزیہ دو, جزیہ دے دے تو پھر بھی لڑائی کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے تابع ہو کے رہیں, نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے, پھر ان کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
قاتل الذين لا يؤمنون بالله, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ قتال کرو. ولا بالیوم الآخر, ان کا آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے.
ولا يحرمون ما حرم الله, جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو حرام نہیں کہتے. ورسوله,
اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کہا ہے وہ اس کو بھی حرام نہیں کہتے.
ولا يدينون دين الحق,
اور نہ ہی وہ سچے دین کو دین مانتے ہیں.
من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه, ہیں بھی وہ اہل کتاب یہودی ہیں اور عیسائی ہیں, کب تک لڑائی کرو؟ حتی یعطوا الجزیہ,
یہاں تک کہ وہ جزیہ دے. عن یدین وہم صاغرون, اور اس بات کو تسلیم کرے کہ ہم جزیہ دے کہ آپ کے تحت رہیں گے. تو یہ وہ آٹھ حکمتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں, جس کی بنیاد پہ جہاد کا علم بلند کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاد کی حکمتوں کو بیان کیا ہے, وہاں اس کے احکامات کو بھی واضح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس عمل کی ترغیب دلاتے ہوئے, اس عمل کی عظمت بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو چند ایسی تعلیمات سے نوازا ہے تاکہ ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو اور ذوق پیدا ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راہ جہاد میں جو نکلتا ہے وہ کتنا عظیم انسان ہے. ثلاثۃن یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم, تین ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو دیکھتے اللہ عز و جلال مسکراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. ایک وہ شخص, الذي اذا انكشفت فئه قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فاما ان يقتل واما ان ينصره الله ويكفيه. ایسا انسان جو میدان میں اترتا ہے, یا تو اللہ عز وجل کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے, یا اللہ عز وجل اسے اپنی مدد سے نوازتے ہیں, فتح یاب کر دیتے ہیں. اس بندے کی طرف دیکھ کے جو ڈٹ گیا میدان میں, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں, انظر الى عبدی کیف صبر علی نفسہ, دیکھو اس بندے کو اس نے کس طرح صبر سے یہ کام کیا ہے اور پرواہ نہیں کی. اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو انسان جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیں, اس پہ جہنم حرام ہو جاتی. جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیں اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے, جس کو دیکھ کے اللہ عز و جلال مسکرائیں اس کا حساب ہی نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ انسان جس کو یہ
اتنی عظمت مل سکتی ہے وہ انسان ہے جو رات کی تاریکی میں سخت سردی میں اپنا ملائم بستر بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے، والذی له امراۃ حسنا وفراش لین، یہ نرم و نازک جو ہے وہ بستر بھی چھوڑ کے اور بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک الملک اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ چاہتا تو سویا رہتا، یہ کیوں اٹھا ہے؟ میرے لیے اٹھا ہے، اس کی طرف بھی مسکراتے ہیں، اس کو بھی اللہ عز و جلال نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو رات کو سفر کرتا ہے، سحری کے وقت پڑاؤ ڈالتے ہیں سفر کرنے والے، تھکا یہ بھی ہے، تھکے وہ بھی ہیں جو باقی ہیں لوگ سارے سو جاتے ہیں، یہ اکیلا وضو کرتا ہے۔ فقام من السحر فی سرا او ضرا، تو یہ شخص اٹھتا ہے اور خوشی یا تکلیف ہر دو صورتوں میں ہی اللہ کے سامنے قیام کو ترجیح دیتا ہے، مالک الملک اس انسان کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور ایسے انسان پہ بھی جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں اترنے والے کی خوشخبری یہ بھی دی، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، اسلام وہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وہ دین اسلام ہے جس کا ستون نماز ہے اور جس کی بلندی اور کوہان جہاد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی جو آج کل کے دور میں سمجھنے والی ہے، ویسے تو خوشخبریاں قیامت تک کے لیے ہیں لیکن کچھ اوقات میں انسان کسی چیز کا حل کرنے کے لیے غیر شرعی راہوں کو اختیار کرنے کو پریفر کرتا ہے تو وہاں کچھ حدیثیں اس کو بالکل صحیح راستہ دے رہی ہوتی ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سافروا تصحوا، کتنے لوگ گھر سے نہیں نکلتے کہ کلاس میں جانا ہے، سفر ہے، بیمار ہیں، سافروا تصحوا، تم سفر کرو گے اللہ صحت عطا کریں گے۔ اور ایک نہیں چھ روایتیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے، واغزو تستغنو، جہاد کرو تم غنی بن جاؤ گے، تونگر بن جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے تو پیسہ چاہیے، حدیث کہتی ہے پیسہ ملے گا، دونوں سوچوں میں فرق ہے۔ ہم پیسہ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، شریعت پیسہ اس کو کہتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت آ جائے، یہ دنیا کے ایک پیسہ کیا دنیا کی دولت اس کے پاؤں میں اللہ ڈھیر کروا دیتے ہیں، اس یقین کا فرق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ شیطانی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے اور جنت میں داخلہ دلوانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه، شیطان بندے کے مختلف راستوں میں بیٹھتا ہے، سب سے پہلے وہ بیٹھتا ہے کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، اور کیا کہتا ہے؟ تسلم وتذر دینك ودین آبائك وآباء ابیك، وسا کیا ہوتا ہے؟ اچھا مسلمان ہونے لگے ہو، تمہیں تو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، تمہیں تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے گا۔ غیرت دلاتا ہے، کس طرح بلیک میل کرتا ہے؟ اس محبت کے ذریعے۔ نتیجتاً بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایک مرتبہ ہو بھی جائیں تو بعد میں کہتے ہیں چونکہ باپ دادا نہیں مانتے، فیملی کے ایشوز ہیں، دوبارہ واپس چلے جاتے۔ سیم اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، ہدایت دیتی ہے، شیطان ان کو بھی کہتا ہے اچھا تم قرآن و حدیث پڑھنے لگ گئے ہو، تو تیرا باپ تو یہ کرتا تھا، تیرا دادا تو یہ کرتا تھا، وہاں بھی شیطان ہی کہتا ہے۔ نتیجتاً وہ صراط مستقیم سے روکنے کے لیے، دین اسلام سے روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر دوسرا اس کا راستہ ہے، اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے، ہجرت یہ ہے کہ انسان غلط معاشرے سے اچھے معاشرے کی طرف ہجرت کرے، خوف سے امن کی طرف ہجرت کرے، اور سب سے بہترین ہجرت یہ ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے، گناہوں کو چھوڑے، برے ماحول کو چھوڑے، اچھائیوں کی طرف ہجرت کرے، نیک لوگوں کی طرف ہجرت کرے۔ وہاں بھی شیطان کہتے ہیں تو ہاجر وتدع ارضک وسماءک، اچھا یہ بتاؤ یہاں سے چھوڑ کے جانے لگے ہو، اور یہاں ہی تم پلے بڑھے، یہاں تیرے دوست، یہاں تیری زمین، وہ نیلگو آسمان کی چھت جو ہے وہ تمہیں کیسے نظر آئے گی، تم وہاں جا رہے ہو، یہ تو تم میں سب جانتے تھے، وہاں کیا کرو گے؟ خطرات،
اس طرح کی چیزیں پیش کر کے اس کو اس نیکی سے روکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا راستہ وہ اختیار کرتا ہے جب کوئی جہاد کے لیے نکلنے لگتا ہے تو آ جاتا ہے, کہتا سنو تم جہاد کرو گے, تمہیں پتا ہے کہ جب تم جہاد کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے, فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةَ, تیرے بعد تو تیری بیوی سے کوئی اور شادی کر لے گا, وَيُقْسَمُ الْمَالِ, تیرا کمایا ہوا مال تقسیم ہو جائے گا. جس کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا, پھر بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن تینوں جگہ پہ شیطان کو ناکام کر دیتے ہیں, کہنا حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ, اللہ عز و جلال نے یہ حق رکھا ہے کہ ان تینوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, او وقصته دابته, اگر وہ جہاد کے رستے میں نکلا ہے اور سواری پہ بیٹھا ہے اور سواری نے اسے گرا دیا ہے, وہ بھی میدان میں پہنچا نہیں ہے, پہلے ہی وہ فوت ہو گیا, تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے. اس کے بارے میں بھی ساتھ ہی کہا, کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ, اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی, وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ, اسلام کی رہبانیت جہاد ہے, اس کو لازم پکڑو. وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو. فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُ لَكَ فِي الْأَرْضِ, اس قرآن سے اس اللہ کے ذکر سے تمہارے زمین میں بھی تذکرے ہوں گے اور آسمانوں پہ تمہارا رب تمہارے تذکرے کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, اس میدان میں نکلنے والا کون ہے؟ وفد اللہ ثلاثہ, یہ تو اللہ عز و جلال کے خاص مہمان ہے. وفد اللہ دعاہم فأجابو, اللہ بلاتا ہے وہ جاتے ہیں. وسألوہ فأعطاہم, پھر وہ تینوں نکل کے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کر دیتے ہیں. وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ الغازی والحاج والمعتمر, ایک غازی, دوسرا حج کرنے والا, اور تیسرا عمرہ کرنے والا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, ساری دنیا تو عمرہ نہیں کرتی, بہت مال ہے لیکن نہیں جاتے, جس کو اللہ بلاتا ہے وہی جاتا ہے. کروڑوں کے مالک ہیں لیکن قسمت میں نہیں ہے. 800 سال حکومت کی ہے مغلوں نے, کسی ایک بادشاہ نے حج نہیں کیا, تی تاریخ یہ تاریخ ہے. اور ایسے ایسے محل بنائے ہیں جس محل کو بناتے بعد میں بنانے والے کا ہاتھ کاٹ دیتے کہ کہیں دوبارہ نہ بنائے, لیکن قسمت میں نہیں ہوا. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک حج اور ایک عمرہ نہیں کیا اور ان کا دنیا میں مال و دولت کے اعتبار سے بڑا بلند نام ہے, ایک حج نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو اللہ عز و جلال یہ سعادت نصیب ہی نہیں کرتا. تو حج, عمرہ, جہاد, یہ اللہ عز و جلال کے مہمان ہیں, جن کو اللہ بلائیں وہی جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اس میدان میں نکلنے والا جو ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. سنتانی لا تردان, دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. او قلما تردان, الدعاء عند النداء وعند البأس, جب اذان ہو اس وقت دعا, اور جب جنگ ہو رہی ہو. حین يلحم بعضهم بعضا, سن ابی داود کی روایت 2540, جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جب اذان ہو رہی ہوتی ہے, ان دو اوقات میں دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. اور آج حالت یہ ہے کہ اذان ہو جائے ہمیں کبھی پرواہ نہیں ہوتی, اور اگر میں پوچھ لوں تو کیا اس کا جواب ہوگا, کون ہے جس نے کل 5 اذانوں کا جواب دیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے جس نے دیا, اور یہی سچے ایمان کی دلیل ہے. اللہ کی آواز آئی, سب کام چھوڑ دی. اور کتنی بڑی رحمت ہے, من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ, حدیث کہتی ہے جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اذان کے جواب کا دوسرا مفہوم, یہ ایک مفہوم یہ ہے
کہ اذان ہو رہی ہے ویسے ہی کہو جیسے مستمع یقول المؤذن جیسے مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی کہو. الا الحی علتین سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو. ثم صلوا علیہ پھر درود پڑھو. پھر اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة پھر رضیت باللہ ربا. فرمایا جو یہ درود پڑھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. اور اللہ کے رسول کی سفارش کے بغیر کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو اذان سننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا وہ کیسے جنت میں جائے گا. اذان کا جواب یہ ہے کہ نماز فوراً پڑھی جائے. من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ. اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اذان کے وقت اور اس لئے اذان کے بعد نماز کھڑے ہونے تک یہ اتنا مبارک وقت ہے. الدعاء بین الاذان والاقامة لا ترد. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں نکلنے والے کے لیے ایک اور خوشخبری سنائی. فرمایا افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عیالی ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله. تمام دیناروں میں سب سے بہترین دینار افضل دینار تین ہے. پہلا وہ دینار جو تم اپنی بیوی پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو. دوسرا وہ دینار جو میدان جہاد میں نکلتے وقت سواری پہ خرچ کرتے ہو. تیسرا دینار جو اس مبارک میدان میں نکل کے اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا ایک شخص اس میدان میں نکلتا ہے افضل الصدقات اس کا افضل صدقہ لکھا جاتا ہے کب؟ ظل فسطاط فی سبیل اللہ او منیحة خادم فی سبیل اللہ او طروقة فحل او طروقة فحل فی سبیل اللہ. مجاہدین کے لیے خیمہ لگا کے سایہ کرنے والا اللہ کی راہ میں کسی بھی جہاد کرنے والوں کو خادم کا عطیہ کرنے والا اور جوان اونٹنی جس کا دودھ پی سکے اللہ کی راہ میں نکلنے والا وہ اونٹنی جو ہے وہ وقف کرنے والا یہ انسان افضل ترین صدقے کا اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی ان سیاحت امتی الجہاد میری امت کی سیر و سیاحت جہاد ہے. لیکن اتفاق ہے کہ ہم سال کے بعد یہ جہاد ہنزہ میں اور مری میں جا کے کرتے ہیں. صحابہ کرام کو کیا کہا گیا ان سیاحت امتی الجہاد. میں منع نہیں کر رہا کہ آپ مری نہ جائیں آپ جائیں وہاں درس دیں وہاں تعلیم کا کام کریں دعوت کا کام کریں لیکن انسان اپنے 8 سے 10 سے 20 دن سپیر صرف کرے کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا یہ مزاج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروو کروانا پڑے گا کہ صحابہ کرام کب جو ہے وہ مکہ اور مدینہ سے نکلے کہ نہیں ہم نے فلان جگہ بہت ٹھنڈک ہے تو وہاں جا کے رہنا ہے. سخت گرمی تھی مکہ میں یہ مزاج کہاں سے آیا. جہاں جائیں مقصد لے کے جائیں. آپ وہاں بھی جا کے بہت اچھے کام کر سکتے ہیں کلاسز لگائیں نیکی کا کام کریں. صرف یہ ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کے بسا اوقات نماز بھی چھوڑ کے میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سیاحت جو ہے اس میں محل نظر ہے کہ ہمیں ایسی سیاحت کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں. ویسے اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے بچوں کو ارتیاح کرو ان کو ریلیکس کرو گھر والوں کو بھی ریلیکس کرو لیکن اس کا یہ قطن معنی نہیں ہے کہ جس طرح ہم سب کو چھوڑ کے کرتے ہیں دین کے ساتھ اس طرح کے معاملے ہوں تو وہ چیزیں بھی دین بن جاتی ہیں. خود اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہیں جب جہاد پہ جا رہے تھے تو صحابہ کو کہا کہ آگے چلے جائیں لشکر جا رہا تھا کہا آگے چلے جائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نہیں تھا دوڑ بھی لگائی ہے لیکن کسی بھی کام کو کرتے وقت ہدف جو ہے وہ دین جب ہوتا ہے تو آپ کے ہر کام جو ہیں وہ دین بن جاتے ہیں. آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں فیکٹری میں بیٹھتے ہیں آپ کسی شاپ پہ بیٹھتے ہیں آپ کا بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے. یہی تو دین کا ایک فرق ہے. آپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت بھی ہے، واجب بھی ہے، تربیت کرنا ذمہ داری بھی ہے، آپ کا یہ سارا مال صدقہ بن جاتا ہے، حالانکہ دیتے اپنے بچوں کو ہیں، اپنی بیوی کو ہے. نقطہ نگاہ جب یہ ہو کہ میں نے شریعت کی روشنی میں کوئی کام کرنا ہے، تو وہ سارے کے سارے کام خیر بن جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیام، ایک دن اور ایک رات پہرہ دینا اللہ کی راہ میں، یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے افضل ہے. صحیح مسلم کی روایت 1913 کتنی بڑی خوشخبری سنا رہی ہے. اس میدان میں نکلنے والے کے بارے میں ایک اور بات اللہ کے سر میں بیان کی، موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، سلسلہ صحیحہ 1088. جو ایک گھڑی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس میدان میں گزارتا ہے، ایک سال، من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، لیلۃ القدر کی رات اگر حجر اسود کے پاس کوئی بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، جتنا اجر ملے گا ایک گھڑی اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے گزارنے والے کو، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری 2792، صحیح مسلم 1880، لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحہ خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کا وقت یا شام کا وقت، دونوں میں سے کوئی ایک وقت اگر اللہ کی راہ میں وہ نکلتا ہے اس میدان میں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کتنی بڑی بات امت کو سمجھائی، فرمایا، اذا تبایعتم بالعین، جب تم سود کے بیع و شراء اور ڈیلنگز کرنا شروع کر دو گے، وَأَخَذْتُمْ أَزْنَابَ الْبَقَرِ، جانوروں سے تمہاری محبت ہو جائے گی کہ تم گائے کی دم کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے، اچھا جانور آ گئے، میں تو مالک بن گیا. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم زراعت سے راضی ہو جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد چھوڑ دو گے. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ عز و جلال تم پہ ایسی ذلت مسلط کریں گے، لَا يَنزِعُهُ، اس وقت تک یہ ذلت ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الى دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آتے. سلسلہ صحیحہ 1111، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 3462، کہ جب تم سود کی طرف جاؤ گے، جانوروں سے محبت، اور پھر کہو گے بس ٹھیک ہے کھانا پینا مل رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، وترکتم الجہاد، ضرورت ہے کھانا پینا، جانور رکھنے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سود کے نظام سے بچنا ضروری ہے، جہاد چھوڑ دو گے تو ذلت آئے گی، اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم دین کی طرف نہیں آؤ گے. اور دین کیا ہے؟ سود کو چھوڑو، جہاد کو لازم پکڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ساتھ یہ بھی فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، صحیح مسلم کی روایت ہے 1910، جو شخص اس حالت میں فوت ہوتا ہے، نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس نے دل میں کبھی خواہش کی، وہ مرے گا تو نفاق کی موت مرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اس میدان میں نکلنے والا یہ ایسا مبارک انسان ہے، حرمت النار على عين بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، سنن النسائی کی روایت ہے 3119، دو آنکھوں کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خوف سے بہ پڑتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے جاگتی ہے، ان دونوں آنکھوں کو کبھی آگ نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ایک اور خوشخبری سنائی، اگر اس میدان میں نکلتے واپس ہی نہ آ سکے، شہید ہو جائے تو کیا ملے گا؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2799، لشہید عند اللہ ست خصال، چھ خصلتیں اسے نصیب ہوتی ہیں، یغفر له فی اول دفعت من دمی، پہلا خون کا قطرہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. وَيَرَى مَقْعَدَهُ الْجَنَّةِ، اور اس کا فوراً جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرِ، اور وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا. وَيُحَلَّ حِلْيَةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اسے قیامت کے دن حور العین عطا کی جائے گی. وَيُشَفَّعْ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِ، اور اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرنے کا وہ مجاز ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِئَةَ دَرَجَةَ، جنت میں 100 درجے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 2790، 100 درجے جنت میں ہیں. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، جس طرح زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے. اس لیے فرمایا فاذا سالتم اللہ فاسالوه الفردوس، جب بھی تم مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. فإنه أعلى الجنة، سب سے بلند جنت یہی ہے. فإنه أوسط الجنة، اور جنت کا درمیان بھی یہی ہے. ومنها تتفجر أنهار الجنة، اور جنت کی ساری نہریں یہاں سے ہی نکلتی ہیں. وفوقه عرش الرحمن، کیونکہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اس میدان میں نکلتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ عز و جلال اس عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظمت کو آگے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ جہاد کے 13 مراتب ہیں. جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ انسان 4 طریقوں سے کرتا ہے. علم سیکھنا، عمل کرنا، اس کی دعوت آگے پہنچانا، اور دعوتی میدان میں جو مشکلات آئیں انہیں برداشت کرنا. یہ جہاد بالنفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد کے 4 مرتبے ہیں. اسی طرح شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اس کے 2 مرتبے ہیں. شیطان 2 کام کرتا ہے، دین کے بارے میں جو شک شبہ دل میں ڈالتا ہے اس کو ختم کر کے اللہ کی شریعت پر یقین کرنا، اور دوسرا جو ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے شہوت اور اس طرح کی چیزوں کو، اس کو توڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آنا. یہ جب تک شیطان کے 2 درجے جو ہیں اس کو توڑا نہیں جاتا، شیطان کے ساتھ جہاد نہیں کیا جاتا، انسان کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا. تو شیطان کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، کتنے اس کے طریقے ہیں؟ سب سے پہلے جو اللہ کے بارے میں، رسول اور شریعت کے بارے میں وہ شک شبہ پیدا کرتا ہے، اس شک کو ختم کر کے کیا کرنا؟ یقین پیدا کرنا کہ جو اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے سچ کہا ہے. اور دوسرا جو غلط ارادے، غلط نیتیں، اس طرح کے وسوسے، شہوت کی سوچیں جو ڈالتا ہے، اس کو جب تک انسان توڑتا نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، اس وقت تک وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ جاہد المشرکین بألسنتکم، زبانوں سے جہاد، حق بولو، ان کا ظلم بیان کرو. وانفسکم، اپنی جانوں سے جہاد، زبان اور جان. واموالکم، اپنے مالوں سے جہاد. وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے ہاتھوں سے جہاد. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد اور نسائی کی یہ جو روایت ہے اس میں 4 طریقے بتائے ہیں کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح منافق بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح آپ زبان کے ساتھ ساتھ مال خرچ کر سکتے ہیں، مال کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھ سے جہاد کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں اور ہاتھ سے لڑائی کر سکتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں اس حق کو بلند کرنے کے لیے. اسی طرح 3 درجے ہیں، جب بھی آپ ظلم کو دیکھیے، بدعات کو دیکھیے، منکرات کو دیکھیں، تو ان کو بدلنے کے لیے 3 درجے وہاں ہیں کہ آپ جب بھی کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، نہیں تو زبان سے روکیے، نہیں تو دل سے برا جانیے. تو یہ 13 مراتب ہیں. آخری مرتبہ ہے ہاتھ میں تلوار اٹھانا, یا آج کل تلوار کی جگہ پہ اسلحہ ہے, یہ آخری مرتبہ ہے, یہ آخری درجہ ہے. پہلے تمام درجوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے 13 درجوں کا جہاد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی سیکھا جبریل کے ذریعے, عمل کر کے امت کو سکھایا, اور اس دعوت کے لیے پوری زندگی لگائی, اور برداشت بھی کیا جتنی تکلیفیں آئیں. شیطان کیسا تھا, وہ مسلمان ہو چکا تھا, وہ شہوت کیا اس طرح کی سوچ ڈال ہی نہیں سکتا. معصوم عن الخطا ہوتی ہیں ہستیاں پیغمبروں کی, اور آپ نے ہاتھ سے بھی جہاد کیا, زبان سے بھی کیا, اور کس طرح صحابہ کرام نے بھی 7 شہادتیں حاصل کی. تو یہ 13 مراتب ہیں جہاد کے. اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتا, اور حالت یہ ہے کہ فرض کفایہ کی کیفیت ہو, فرض عین نہیں ہے, تو ایسی کیفیت میں وہ جہاد جتنا اجر لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے 7 کام ہیں کہ آپ جہاد جتنا اجر لے سکتے ہیں. سب سے پہلا کام, علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا. یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6184. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جاء مسجدی هذا, جو مسجد میں آتا ہے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں, فلم یأتیہ الا لخیر یعلمہ یتعلمہ او یعلمہ فہو فی منزلت المجاہد فی سبیل اللہ, اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ میں نے خیر اور بھلائی سیکھنی ہے یا سکھانی ہے. اجر اتنا ہی ملے گا جتنا کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے. دوسرا طریقہ جس سے آپ جہاد کے برابر اجر لے سکتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو نے کہا کہ سب سے اچھا عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا, الا انبئکم بخیر اعمالکم, سب سے بہترین عمل نہ میں تمہیں بتاؤں, وازکاها عند ملیککم, اور سب سے زیادہ پکیزہ عمل جو تمہارے رب کے پاس ہے میں وہ نہ بتاؤں, وارفعها فی درجاتکم, اور جو سب سے زیادہ بلند ہے اللہ کے ہاں وہ نہ میں بتا دوں, وخیر لکم من انفاق الذهب والورق, اور اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں کہ سونا اور چاندی بھی تم خرچ کرو تو اتنا اجر نہیں پا سکو گے, وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم, اور اس سے بھی بہتر کام کہ تم دشمن سے لڑائی کرو وہ تمہاری گردنیں اڑا دے تم ان کی گردنیں اڑا دو. کہا اللہ کے رسول اس سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ آپ نے فرمایا, ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر اس سے بھی افضل ہے. تیسرا کام جس سے آپ جہاد کے برابر اجر لے سکتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا جہاد کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا, الا ادلک, کیا میں آپ کو خبر نہ دوں, الا ما ہوا خیر لک من الجہاد, جو جہاد سے بہتر ہوگا, تجیء مسجدا, مسجد میں آؤ, فتتعلم فیہ القرآن, قرآن سیکھو, والفقہ فی الدین, اور دین کی سمجھ حاصل کرو, او قال السنہ, یا سنت یعنی حدیث پڑھو, تمہیں اس کے برابر اس کا اجر مل جائے گا. چوتھا طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, صحیح مسلم 18895, کہ تم کسی غازی کو تیار کرو اللہ کی راہ میں تو گویا کہ آپ نے خود جہاد کیا. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا, جو مجاہد تھی خیر و بھلائی کے ساتھ جانشینی کرتا ہے, وہ تو چلا گیا میدان میں لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. پانچواں طریقہ, العمل والصدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, العامل فی الصدقہ بالحق لوجہ اللہ کالغازی فی سبیل اللہ, جو شخص ضرورت مند لوگوں کے لیے صدقات اکٹھے کر کے ان کو پورے پورے آگے پہنچا دیتا ہے, اس کا بھی اجر اس کے برابر ہے جو جہاد کرے نکلا ہے, جیسا کہ روایت ابھی آپ نے سنی مسلم احمد. اسی طرح چھٹا طریقہ جس سے آپ جہاد کے برابر اجر لینے کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1428، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانے کے لیے، وہ لقمہ لینے کے لیے گھر سے نکلے ہو تو یہ بھی تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو. وَإِن كَانَ خَرَجَهَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں آپ نکلے ہیں، اگر بوڑھے والدین کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلے ہیں. وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اس لیے گھر سے نکلے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں تو یہ بھی آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. ساتواں طریقہ جس سے آپ یہ اجر لے سکتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری 1861، لیکن احسن الجہاد واجملہ حج مبرور، بہترین اور خوبصورت جہاد یہ بھی ہے کہ حج ایسا کیا جائے جس میں کوئی گناہ نہ ہو. اور عورتوں کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی یہ تھا، جہاد کن الحج، عورتوں تمہارا جہاد حج ہے. اور یہ بھی فرمایا، الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور انسان کا جہاد حج کرنا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نعم الجہاد الحج، بہترین جہاد وہ ہے جس کو حج کہتے ہیں. الا ادلک علی جہاد لا شوکت فی، میرے صحابہ میں تمہیں ایسے جہاد کی بات نہ بتاؤں جس میں لڑائی نہیں ہوگی، حج البیت و بیت اللہ کا حج کرنا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا، ہلم الی جہاد لا شوکت فی، آ جاؤ اس جہاد کی طرف جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ کون سا جہاد ہے جس کو حج کہتے ہیں؟ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کے چار سوال کیے ایک ہی لائن میں. کیسے ایک ہی لائن میں؟ ایک ہی مرتبہ چار سوال کیے، اللہ کے رسول مرد تو ہم سے فضیلت لے گئے، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، کتنے کام؟ چار کام. آپ نے سننے کے بعد جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ تم گھر میں کھانا پکاتی ہو اور خاوند کی خدمت کرتی ہو اور بچوں کی پرورش کرتی ہو؟ جی ہاں. تو آپ نے فرمایا، یعدل ذلک کلہ، یعدل ذلک کلہ، یہ جہاد کے بھی برابر ہے، حج عمرے کے برابر بھی ہے اور صدقے کے برابر بھی ہے. تو یہ ام یعقوب صحابیہ تھی، کہتی ہیں یعدل ذلک کلہ، یہ ساری چیزیں اس کے برابر ہیں. اللہ اکبر، یعدل ذلک کلہ، اللہ اکبر، یہ کہتی جا رہی ہیں اللہ اکبر اور ساتھ یہ کہتی جا رہی ہیں یعدل ذلک کلہ، اچھا یہ کام اس کے برابر ہے. تو عورتوں کے لیے اللہ نے بہت ہی آسانیاں رکھی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو آسانیاں نصیب فرمائے. یہ حدیث جو آج آپ نے سنی ہے، یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور سنن النسائی میں اور اس سے جامع ترمذی میں اور صحیح الترغیب میں اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ عز الجلال سے دعا ہے، اللہ عز الجلال ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے افکار بنانے اور اس کے مطابق ہی اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے.